وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعرات کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کی سپہر کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان۔
ایگزیکٹ کے معاملے پر امریکہ سمیت کسی ملک نے تحفظات سے پاکستان کو آگاہ نہیں کیا، وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا۔
سری نگر میں کرفیو، استفادہ کا مطالبہ کرنے والے کشمیری جماعتوں کے اتحاد کو جلد سے عام منعقد نہیں کرنے دیا گیا۔ میں ہوں یوسف جمیل، تفصیلات ذرا دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، جرمن چانسلر اینگلا مرکیل نے کہا ہے کہ یہ بات بعید از قیاس ہے کہ روس اس وقت تک، جب تک وہ یوکرین کی لڑائی میں ملوث رہتا ہے، دنیا کے صنعتی ترقی یافتہ ملکوں کی کانفرنس میں شرکت کرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے ان میڈیا رپورٹوں کی تردید کی ہے کہ سعودی عرب ایک جوہری ہتھیار کے حصول کے لیے اس کے ساتھ بات چیت کرتا رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ ہمارا جوہری پروگرام خالصتاً اپنے دفاع کے لیے ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز کانفرنس میں بتایا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کسی طرح کی کوئی نیوکلیئر ڈیل نہیں۔
We have seen media reports including in Sunday Times about Saudi Arabia wanting to acquire nuclear weapons from Pakistan. We reject the report.
قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ ہم نے میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں، بشمول اخبار سنڈے ٹائمز کی خبر جس میں یہ کہا گیا کہ سعودی عرب پاکستان سے جوہری ہتھیار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ وہ اس طرح کی تمام خبروں کو مسترد کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے جوہری پروگرام سے متعلق بین الاقوامی میڈیا کے بعض حصوں میں بے بنیاد خبریں شائع کی جاتی رہیں، اور ان کے بقول حالیہ خبریں بھی اسی سلسلے کا حصہ ہیں۔
پاکستان has robust command and control structure and comprehensive export controls. Pakistan supports objectives of non-proliferation as well as nuclear safety and security.
قاضی خلیل اللہ کا کہنا تھا کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں سے لیس ایک ذمہ دار ریاست ہے، جہاں اس سلسلے میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ایک مضبوط ڈھانچہ اور برآمد کی نگرانی سے متعلق مربوط قوانین موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق مقاصد اور جوہری اثاثوں کے تحفظ اور سلامتی کے مقاصد کی تائید کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جوہری پروگرام خالصتاً ملکی ضروریات اور کم از کم قابل اعتماد دفاع کے لیے ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے قریبی دوستانہ تعلقات ہیں، اور پاکستانی قیادت کے حالیہ دوروں کے بعد یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ سعودی عرب نے جوہری صلاحیت کے حصول کے لیے پاکستان سے بات چیت کی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لاہور میں قائم انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے کچھ عرصہ پہلے کوٹ رادھا کشن میں ایک مسیحی جوڑے کو مار مار کر ہلاک کرنے والے 106 مشتبہ افراد پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں۔
جمعرات کے روز لاہور کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے لاہور سے 60 کلومیٹر دور کوٹ رادھا کشن کے قصبے میں گزشتہ برس نومبر میں ایک مسیحی جوڑے کو اینٹیں مار مار کر قتل کیے جانے کے مقدمے میں 106 مشتبہ افراد پر فرد جرم عائد کر دی۔ شمع اور شہزاد نامی اس مسیحی جوڑے کی ہلاکت کے مقدمے میں عدالت نے جمعے کے روز گواہان کو طلب کر لیا ہے تاکہ ان کی شہادتیں ریکارڈ ہو سکیں۔ پولیس نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جمعرات ہی کو چالان پیش کیا تھا جس پر یہ فرد جرم عائد ہوئی ہیں۔ پولیس کی طرف سے چالان پیش ہونے کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سماعت کے دوران میں اینٹوں کے بھٹے کے اس مالک کو اس قتل میں شریک ملزم قرار دیا ہے، جہاں مبینہ طور پر قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزام میں مشتعل ہجوم نے پہلے اینٹیں مار مار کر شمع اور شہزاد کو قتل کیا اور پھر بعض عینی شاہدوں کے مطابق ان کی لاشوں کو اینٹوں کے بھٹے میں ڈال کر جلا ڈالا۔ ندیم اینتھنی کا تعلق حقوق انسانی کمیشن پاکستان سے ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ فرد جرم عائد ہونے کی اس پیش رفت پر بات کرتے ہوئے کہا
کہ ایک امید بندی ہے کیونکہ جب سے سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹ لیا, پھر بعد میں جب ایک دو ہیئرنگ پہ میں نے مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا, تو یہ امپریشن آ رہا تھا کہ یہ 104-5 لوگ جتنے بھی پکڑے گئے ہیں نا, سر کوئی کسی کے کوئی اپنے ذمے لے نہیں رہا, یا کوئی انویسٹیگیشن میں کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی, اور وہ بار بار کہنے کہ جی یہ کوئی اور لوگ ہیں, ہمیں ناجائز پکڑا ہے. تو بھائی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا, تو امید ہے کہ جب یہ فریم چارج فریم ہوا ہے آج تو انصاف ہوگا.
ندیم اینتھنی کا کہنا تھا کہ ماضی میں ایسے واقعات کے ضمن میں مقدمات کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے.
جب بھی اس طرح کا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں خاص کر وائلنس اگینسٹ مائنورٹی ہوا ہو, اس میں تو بہت سارا وائلنس ہو جاتا ہے, کیونکہ جو قانونی تقاضے ان کو دیکھے نہیں جاتا, اور کئی دفعہ جو معاملات ہیں ان کو کہہ لیں کہ درگزر کر کے چھوڑ دیا جاتا. اس کی مثال اگر میں آپ کو کوٹ کر دوں, آپ کو پتہ ہے کہ گوجرا میں ایک انسیڈنٹ ہوا, حالانکہ گوجرا میں جو رہتے ہیں مسیحی ان کا کوئی قصور نہیں تھا, لیکن ان کے گھر جلائے گئے اور وہاں پہ 9-10 لوگ زندہ جل گئے. تو اب یہ بتائیں کہ اس کیس کا کیا بنا ہے.
مذہب کی توہین کا معاملہ پاکستان میں انتہائی حساس باور کیا جاتا ہے, اور اکثر محض سنی سنائی باتوں پر ہی مشتعل ہجوم کے ہاتھوں تشدد کے واقعات ہو جاتے ہیں. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ ملک کو کثیر جہتی اور پیچیدہ نوعیت کے خطرات کا سامنا ہے, اور ان مسائل سے نمٹنے کے لیے روایتی طریقہ کار کافی نہیں ہے. وہ کوئٹہ میں کمان اینڈ سٹاف کالج میں خطاب کر رہے تھے. اس بارے میں تفصیلات جلیل اختر کی زبانی.
جنرل راحیل شریف کا کہنا تھا کہ محفوظ پاکستان ہی خوشحال ملک بن سکتا ہے. فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں اور شدت پسندوں کے خلاف ہماری لڑائی آج کے دور کے لیے نہیں بلکہ مستقبل کی نسلوں کے لیے ہے. ان کا کہنا تھا کہ دشمن کے خلاف تنہا جنگ نہیں لڑی جا سکتی, بلکہ اس کی کامیابی کے لیے پوری قوم کی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے. فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ضرب عزب آپریشن میں نمایاں کامیابیوں کے بعد اب شہری علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائیوں کا ماحول پیدا ہوا. پاکستانی فوج اس وقت ملک بھر اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہے. خاص طور پر شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں دو بھرپور آپریشن جاری ہیں. افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان, جہاں فوج نے گزشتہ سال جون میں آپریشن ضرب عزب کا آغاز کیا تھا, اب عسکری کمانڈروں کے مطابق بیشتر حصے کو دہشت گردوں سے صاف کروا لیا گیا ہے, لیکن اب جنگلات سے ڈھکے شوال اور دتاخیل کے بعض علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری ہے. گزشتہ دو ہفتوں کے دوران ان علاقوں میں فضائیہ کی مدد سے شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
کراچی میں اعلی حکام نے سانحہ صفورہ میں مبینہ طور پر ملوث مرکزی ملزمان کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے. ذرائع ابلاغ کے مطابق جو ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں وہ روایتی طور پر کم تعلیم یافتہ یا کسی مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں, بلکہ ملک کی اہم اور ساکھ کی حامل یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہیں. اس بارے میں کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
حکومت کا کہنا ہے کہ کراچی میں پچھلے کچھ عرصے سے ہونے والی کئی دہشت گرد کارروائیوں کے ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب انہیں عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے. بدھ کو اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا کہ چند روز قبل کراچی کے علاقے صفورہ چورنگی کے قریب اسماعیلی برادری کی بس میں فائرنگ کے کچھ ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بعد ازاں کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے پریس کانفرنس میں گرفتار ہونے والے مشتبہ افراد کے جرائم کی فہرست بتائی. ان میں صفورہ چورنگی پر اسماعیلی برادری کی بس میں فائرنگ, سبین محمود کا قتل, ڈیبرا لوبو پر فائرنگ اور بوہرا کمیونٹی پر حملے کے ساتھ ساتھ رینجرز اور پولیس اہلکاروں پر حملے بھی شامل ہیں. مقامی ذرائع ابلاغ اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مطابق اس خبر میں دو اہم نکات ہیں. ایک تو یہ کہ پچھلی کئی وارداتوں کے ذمہ دار ایک ساتھ پکڑے گئے ہیں, دوسرا یہ کہ یہ سب پڑھے لکھے لوگوں نے کیا ہے. ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ مذہبی درس گاہیں شدت پسندی کو جنم دیتی ہیں, لیکن گرفتار کیے گئے مشتبہ افراد کا تعلق جدید قسم کی درس گاہوں سے ہے جن میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن, کراچی یونیورسٹی اور سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی شامل ہیں. ڈاکٹر ہما بکائی جو کہ سوشل سائنسز کی پروفیسر ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں کمیونیکیشن اینڈ پبلک افیئرس کی ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو صرف آئی بی اے کراچی یونیورسٹی اور سر سید یونیورسٹی سے نہیں جوڑنا چاہیے, بلکہ یہ ایک عالمی معاملہ بن چکا ہے.
آپ دیکھیے کہ جو اس وقت آئی ایس آئی ایس جو لوگ جوائن کر رہے ہیں, آج کینیڈا میں 10 لوگ پکڑے گئے ہیں اور ان کے پیرنٹس نے فوج کو مطلع کیا ہے, اور کینیڈا کا جو چیف آف دا پولیس ہے اس کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے, کیونکہ یہ تو کینیڈا میں پلے بڑھے ہیں, اسی سوسائٹی کی پروڈکٹ ہیں. اسی طرح پھر آپ نے جہادی برائٹ کے حوالے سے پڑھا ہوگا جو برٹن سے ٹریول کیا جنہوں نے عراق. تو میرا تو خیال ہے کہ اس کو صرف آئی بی اے سے یا کراچی یونیورسٹی سے یا سر سید یونیورسٹی سے جوڑ دینا جو ہے وہ بہت نیرو ویو آف تھنگز ہوگا. یہ کوئی گلوبل فینومینا ہے.
ان کا کہنا تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس زندگی میں بہت کچھ کرنے کو ہے اس کے باوجود وہ یہ راہ اپنا رہے ہیں. جامعہ دارالخیر کراچی کے مولانا احمد یار خان نے اس موضوع پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدارس میں اس قسم کی قطعاً تعلیمات نہیں دی جاتی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی تعلیم دی جاتی ہے یہاں پر. اور اگر آپ دیکھ لیں باہر دنیا میں بھی، جہاں پر بھی دنیا میں کہیں پر کوئی جہاد کے نام پر لگا ہوا ہے، کسی کو شدت پسندی کا نام دے دے، کسی کو انتہا پسندی کا نام دے دے، تو اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں گے تو بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا تعلق کسی مدرسے سے رہا ہو. ہم اس چیز کی شدت کے ساتھ مذمت کرتے ہیں اور ہم قطعاً اس قسم کی شدت پسندی اور انتہا پسندی کے بذات خود خلاف تھے اور خلاف.
ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، چاہے دہشت گردوں کا تعلق کسی سے بھی ہو. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
امریکہ کے صدر باراک حسین اوباما جمعرات کے روز وائٹ ہاؤس میں تیونس کے صدر سے ملاقات کر رہے ہیں اور اس ملک کی جمہوریت کی طرف تبدیلی میں واشنگٹن کی حمایت کا یقین دلائیں گے. اس سے پہلے تیونس کے سیاسی امور کے وزیر محسن مصدوق نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے ساتھ ملاقات کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات پر روشنی ڈالی. اس بارے میں محسن مصدوق کا کہنا تھا،
I think it's an important moment in the history of the Tunisian-American relationship.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیونس امریکہ تعلقات کے لیے انتہائی اہم موڑ ہے. ہم تمام معاہدوں کو حقیقی طور پر نافذ کرنا چاہتے ہیں جن سے تیونس امریکی تعلقات کا ایک نیا افق، ایک نیا دور شروع ہوگا. دونوں ملکوں نے باہمی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں. جان کیری نے اس سے پہلے تیونس کے صدر سے ملاقات کی جو دسمبر کے تاریخی انتخابات میں برسر اقتدار آئے ہیں. شدت پسند گروپ داعش نے دعویٰ کیا ہے کہ شام میں حکومت کی حامی فورسز کو پسپا کرنے کے بعد انہوں نے تاریخی شہر تدمور پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے. گروپ نے جمعرات کو ٹویٹر پر پیغام میں کہا کہ پسپا ہونے والی فورسز اپنے ساتھیوں کی بہت سی لاشیں پیچھے چھوڑ گئی ہیں. ایک روز قبل شدت پسندوں نے اس شہر کے مختلف حصوں پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن جمعرات کو سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق اب وہ یہاں فوجی ہوائی اڈے اور جیل پر بھی قابض ہو گئے ہیں. شام میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے رکن رامی عبد الرحمان کے مطابق شدت پسند 2000 سال پرانے شہر کی واقعات پر بھی قابض ہو چکے ہیں، تاہم ابھی تک داعش کے جنگجوؤں نے ان واقعات کو نقصان نہیں پہنچایا. ایران کے راہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی انسپیکٹروں کو ان کے ملک کے سائنسدانوں یا فوجی مقامات تک ایسے کسی معاہدے کے تحت رسائی نہیں دی جائے گی جو عالمی طاقتوں کے ساتھ ہوگا. تفصیلات قمر عباس جعفری کی زبانی.
امریکی ڈپٹی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا یہ دورہ اس کے ایک روز بعد ہو رہا ہے جب واشنگٹن نے یہ اشارہ دے دیا کہ وہ سمندر میں پھنسے اس نسلی گروپ کے ہزاروں ارکان کو پناہ کی فراہمی میں مدد دینے کو تیار ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان میری ہارف نے کہا،
I think this deputy secretary will emphasize, as we have a number of times, the need for the Burmese government to assume responsibility for these long-standing issues in Rakhine State, including addressing the conditions facing the
میرا خیال ہے کہ یہ ڈپٹی وزیر خارجہ برمی حکومت پر یہ زور دیں گے، جیسا کہ ہم متعدد بار دے چکے ہیں، کہ اسے طویل عرصے سے جاری ان حقیقی قسم کے مسائل کی ذمہ داری لینی چاہیے جن میں روہنگیا آبادی کو درپیش مسائل سے نمٹنا شامل ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہم وہاں انسانی ہمدردی کی کچھ مکمل اور بلا رکاوٹ رسائی پر بھی زور دیں گے. یہ الفاظ تھے امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان میری ہارف کے. جمعرات کے مذاکرات اس کے بعد بھی منعقد ہو رہے ہیں جب انڈونیشیا اور ملائیشیا سمندر میں پھنسے ہزاروں تارکین وطن اور انسانی اسمگلنگ کے متاثرین کو عارضی پناہ دینے پر رضامند ہو گئے. اس اہم پیش رفت کا اعلان ملائیشیا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ کے ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان ایک اجلاس کے بعد بدھ کے روز کیا گیا. یہ تینوں ملک تارکین وطن کی معاونت میں ہچکچاہٹ ظاہر کر چکے تھے۔ ملائیشیا کے وزیر خارجہ انیفا امان نے کہا،
انڈونیشیا اینڈ ملائیشیا اگریڈ ٹو کنٹینیو ٹو پرووائڈ ہیومینیٹیرین اسسٹنس ٹو دوز 7,000 ارریگولر مائیگرنٹس سٹل ایٹ سی۔ We also agreed to offer them temporary shelter.
انڈونیشیا اور ملائیشیا ان 7,000 غیر قانونی تارکین وطن کو جو ابھی تک سمندر میں پھنسے ہوئے ہیں انسانی ہمدردی کی امداد کی فراہمی جاری رکھنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ ہم انہیں عارضی پناہ کی پیشکش پر بھی تیار ہو گئے ہیں، بشرط یہ کہ بین الاقوامی برادری ایک سال کے عرصے میں ان کی اثر نو آبادکاری اور وطن واپسی کا عمل مکمل کر دے۔ یہ الفاظ تھے ملائیشیا کے وزیر خارجہ مسٹر انیفا کے، جنہوں نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت ملائیشیا اور انڈونیشیا لگ بھگ 7,000 پھنسے ہوئے تارکین وطن کو انسانی ہمدردی کی امداد کی فراہمی جاری رکھیں گے۔ کشتیوں کے لوگ نامی لگ بھگ 3,000 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے یا وہ ملائیشیا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ کے ساحلوں کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ اس بحران کا آغاز رواں ماہ کے اوائل میں اس وقت ہوا تھا جب تھائی لینڈ نے روہنگیا کو ہدف بنانے والے انسانی اسمگلنگ کے پرانے نیٹ ورکس میں رکھنا اندازی کی۔ لوگوں کے اسمگلرز کشتی پر سوار لوگوں کو سمندر میں تیرتا ہوا چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی بین الاقوامی انسپیکٹروں کے ان کے ملک کے سائنسدانوں یا فوجی مقامات تک رسائی نہ دینے کی بات۔ پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی نے کہا،
اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی و اجازه نمیدیم
کسی بھی غیر ملکی کو ایران کے فوجی مراکز کے معائنوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اپنے جوہری سائنسدانوں کا انٹرویو کرنے دیں، اس کا اصل مطلب تحقیقات ہے۔ ہم اپنے جوہری سائنسدانوں یا کسی بھی اہم شعبے کے سائنسدانوں کے خلاف حد تک آمیز رویے کا مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ تھے آیت اللہ خامنائی۔ ان کا یہ بیان جو سرکاری ٹی وی پر براہ راست نشر کیا گیا، ایران کے جوہری پروگرام کے مسئلے کے حل کے لیے معاہدے کے واسطے مقرر کردہ 30 جون کی تاریخ سے پہلے اس نوعیت کے بیانات کے سلسلے کا تازہ ترین ہے۔ آیت اللہ خامنائی کا مزید کہنا تھا،
در دنیا هیچ عاقلی اجازه نمیده، هیچ در دنیا هیچ عاقلی اجازه نمیده۔
ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دشمنوں کی جانب سے دھونس، دھمکی اور ان کے حد سے بڑھے ہوئے مطالبات اور ان دشمنوں کی سازشوں کے خلاف کھڑے ہوں۔ اس کے خلاف پوری قوت سے جم کر کھڑے ہونا ہمارا فرض ہے۔ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ ہمارے دشمن خلیج فارس کے خطے کے تمام نہیں بلکہ کچھ عہدیداروں کی مدد سے نیابت میں لڑی جانے والی یا پراکسی وارز ایرانی سرحدوں کے قریب لانے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ یہ تھے ایران کے رہبر اعلی۔ ایران اور ایک گروپ کے مذاکرات کنندگان جس میں برطانیہ، چین، فرانس، روس، امریکہ اور جرمنی کے نمائندے شامل ہیں، اس حتمی معاہدے کی تفصیلات طے کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں جس کے تحت تعزیرات میں نرمیوں کے عوض ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کیا جا سکے۔ یہ بات چیت ویانا میں جاری ہے جس میں دونوں جانب کے ماہرین حصہ لے رہے ہیں۔ ایران کا اصرار ہے کہ اس کے جوہری پروگرام کا مقصد پرامن ہے تاکہ طبی تحقیق اور بجلی کی پیداوار میں مدد دی جا سکے، نہ کہ جوہری ہتھیار بنانا اس کا مقصد ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی کانگریس کے ارکان نیپال میں تباہ کن زلزلے کے بعد وہاں پر بحالی کے لیے درکار امداد کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بدھ کے روز خارجہ امور کی سب کمیٹی کے ممبران نے امریکی حکومت کی جانب سے فوری رد عمل پر اس کی تعریف کی، تاہم ساتھ ہی انہوں نے ان چیلنجز کا جائزہ بھی لیا جس کا سامنا نیپال کے لوگوں اور بین الاقوامی برادری کو ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
کمیٹی کے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن ممبرز نے اتفاق کیا ہے کہ 25 اپریل کو نیپال میں آنے والے تباہ کن زلزلے سے متعلق امریکی حکومت کا رد عمل کارآمد ثابت ہوا ہے اور اس سے نیپال میں بہت سی جانوں کو بچانے میں مدد ملی ہے۔ تاہم پینل کے ریپبلکن چیئرمین میٹ سلمون نے کہا ہے کہ ان کوششوں کے باوجود نیپال کے لیے یہ بحران ختم ہونے سے ابھی بہت دور ہے۔
Monsoon season is fast approaching. Large numbers of homeless people exposed to the elements during this time would be
مونسون کا موسم قریب آ رہا ہے. بے گھر ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد اس دفعہ سخت نامصائب حالات کا سامنا کرے گی. ظاہر ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. محکمہ خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری نشا بسول نے گزشتہ دنوں نیپال کا دورہ کیا. ان کے اس دورے کا مقصد نیپال کے حالات کا جائزہ لینا اور یہ معلوم کرنا تھا کہ امریکہ بحالی کے کام میں کس طرح مدد کر سکتا ہے. ان کے الفاظ:
Last week I traveled to Nepal and witnessed firsthand the devastating losses suffered by the Nepalese.
گزشتہ ہفتے میں نیپال گیا اور جو تباہ کن نقصانات نیپال کے لوگوں کے ہوئے ہیں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تاہم ساتھ ہی ایک انسانی جذبہ، متاثرہ کمیونٹیز کی ہمت اور امدادی کارکنوں کی جرات اور کمٹمنٹ بھی دکھائی دی. بسوال نے کہا ہے کہ امریکہ اس وقت نیپال کو عارضی گھر، اسکول اور پلے گراؤنڈس بنانے کے لیے بڑی مقدار میں مضبوط پلاسٹک شیٹس مہیا کر رہا ہے. امریکہ 25 اپریل کے زلزلے کے بعد نیپال کو اب تک $47 ملین فراہم کر چکا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اجرتوں میں اضافے اور برآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرنے پر حکومتی توجہ ہٹنے سے چین کا دنیا بھر کو مصنوعات فراہم کرنے والی فیکٹری کے طور پر عروج و شباب کا دور اب ماند پڑنے لگا ہے. اس صورتحال اور دوسرے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جس کا دنیا کی دوسری سب بڑی معیشتوں کو سامنا ہے، چین نے ایک نئے منصوبے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد ملک کو ایک صنعتکار قوت میں ڈھالنا ہے. اس بارے میں امریکہ کے بل آئٹ کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی.
میڈ ان چائنا 2025 کے عنوان سے شروع کیے جانے والے اس پروگرام کا مقصد ان مسائل سے نمٹنا ہے جسے اس موضوع پر گزشتہ ہفتے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں چین اور ترقی یافتہ صنعتی ملکوں کے درمیان موجود ایک بڑی خلیج قرار دیا ہے، اور اس حقیقت سے منسوب کیا ہے کہ یہ ملک اپنی بہت بڑی معیشت کو چلانے کے لیے چھوٹی سطح کی مصنوعات اور برآمدات پر اب زیادہ عرصے تک انحصار نہیں کر سکتا. اس پروگرام کا مقصد یہ بھی ہے کہ اختراع و جدت اور جدید ٹیکنالوجی پر مزید توجہ مرکوز کر کے چین کو اعلیٰ سطحی صنعت کاری کی صف میں لایا جائے، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے لے کر نئی توانائی کی گاڑیاں، روبوٹ سازی اور جدید بحری جہازوں سمیت ان 10 کلیدی شعبوں کا خاکہ تیار کیا جائے جن سے متعلق حکومت کو توقع ہے کہ ملک اگلے عشرے کے دوران اس سمت آگے بڑھ سکتا ہے. شنگھائی میں قائم چائنا یورپ انٹرنیشنل بزنس اسکول کے ریسرچ سینٹر فار ایمرجنگ مارکیٹ اسٹڈیز کے ڈائریکٹر کلاس مائر کہتے ہیں کہ اس منصوبے کے ذریعے چین ایک طرف تو ترقی یافتہ ملکوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب وہ خود اپنی خامیوں کو بھی دور کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب جبکہ یہاں اجرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، چین اپنی معیشت کی سطح بلند کرنے اور زیادہ ہنرمند اور اعلیٰ سطحی کارکنوں کی تخلیق کے سلسلے میں دوسرے ابھرتے ہوئے ملکوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ دباؤ میں ہے.
There are fewer young laborers available. Therefore, labor costs, especially
اب نوجوان کارکن کم تعداد میں دستیاب ہوتے ہیں، اس لیے اجرتیں خاص طور پر شنگھائی جیسے شہری علاقوں میں بڑھ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں چین گزشتہ 30 برسوں سے کم اجرتوں کی بنیاد پر پیداوار حاصل کرنے کے جس ماڈل کو آگے بڑھا چکا تھا اور جو اس کی برآمدات کا ایک بڑا عنصر تھا، قائم نہیں رہ سکے گا. چین کے وزیراعظم لی کشانگ اس منصوبے کی منظوری دے چکے ہیں جس میں توجہ چین کے کچھ سب سے بڑے مسائل پر مرکوز کی گئی ہے، مثلاً اعلیٰ معیار کی مصنوعات کا فقدان اور طاقتور بین الاقوامی برانڈز. اس پروگرام کا مقصد یہ بھی ہے کہ وسائل اور توانائی کے غیر مؤثر استعمال کے مسئلے سے نمٹا جائے اور توانائی اور ماحول دوست مصنوعات سازی کو ترقی دی جائے، تاکہ گزشتہ چند عشروں میں ملک آب و ہوا اور ماحول کے حوالے سے جو بھاری قیمت ادا کر چکا ہے اس پر قابو پایا جا سکے. ہانگ کانگ میں قائم ایک ادارے ANZ سے منسلک ایک سینئر اقتصادی ماہر ریمنڈ یونگ کہتے ہیں کہ یہ دستاویز ایک برانڈ اور شناخت کے طور پر چین کو آگے لانے کے لیے ایک اچھی سمت کی جانب رہنمائی کرتی ہے، لیکن ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا حکومت اس منصوبے پر عمل کر بھی پائے گی. اور یقینی طور پر ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ حکومت غیر ملکیوں کو اپنی منڈی تک رسائی دے اور نجی شعبے کو معیشت اور مختلف شعبوں میں نسبتاً بڑا کردار ادا کرنے کی اجازت دے. حکومتی عمل دخل کا خاتمہ بدستور ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اور اس منصوبے کی دستاویز میں اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں دی گئی. میڈ ان چائنا 2025 ایک 3 سطحی منصوبے کا پہلا مرحلہ ہے۔ چین کا مقصد یہ ہے کہ وہ سن 2049 تک دوسری بڑی صنعتی قوتوں کے مساوی ایک صنعتی طاقت بن جائے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
امیتابھ کا بامبے سے گوا کا سفر، تفصیلات فکر و فن میں۔
جسے لوگ شہنشاہ کہتے ہیں، جسے لوگ شہنشاہ کہتے ہیں،
امیتابھ بچن کو آج کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ کبھی انہیں بالی ووڈ شہنشاہ اور ون مین انڈسٹری کہا جاتا ہے، تو کبھی بالی ووڈ پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیت۔ لیکن اس نگری میں ان کا سفر وہ آیا اس نے فتح کر لیا کے مصداق نہیں تھا۔ امیتابھ کو آغاز میں کئی بار رد کیا گیا، کبھی ان کی آواز اور کبھی لمبا قد راہ کی رکاوٹ بنا۔ ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے آج امیتابھ اس مقام پر ہیں جس کی ہر شخص تمنا کرتا ہے۔
دیکھا نہ ہے رے، سوچا نہ ہے رے، رکھ دی نشانے پہ جان، قدموں میں تیرے نکلے میرا دم، ہے بس یہی ارمان۔
آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امیتابھ کو بطور ہیرو ان کی پہلی فلم بمبے ٹو گوا میں کیسے کاسٹ کیا گیا۔ ان کی پہلی فلم سات ہندوستانی تھی، جس میں وہ 6 دوسرے اداکاروں کے ساتھ کاسٹ کیے گئے۔ یہ فلم سن 1969 میں ریلیز ہوئی۔ اس کے بعد امیتابھ کی فلم آنند ریلیز ہوئی، جس میں مرکزی کردار دیو آنند نے نبھایا۔ تاہم اس فلم میں امیت کے کردار کو بھی بہت سراہا گیا۔
جگ چھوڑا ہے تیرے پیار میں سنم، جگ چھوڑا ہے تیرے پیار میں سنم، تیری آنکھوں کی قسم، تیرے بالوں کی قسم، تیرے گالوں کی قسم، وہ سنم جگ چھوڑا ہے تیرے پیار۔
بطور کامیڈین بالی ووڈ میں معروف محمود کے بھائی انور علی نے سات ہندوستانی میں امیت جی کے ساتھ کام کیا تھا۔ اس دوران دونوں میں کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ ایک بھارتی ویب سائٹ glamsham.com کی ایک رپورٹ کے مطابق ہوا کچھ یوں کہ ایک بار امیتابھ انور علی سے ملنے ان کے گھر آئے ہوئے تھے کہ ایسے میں محمود گھر میں داخل ہوئے۔ امیتابھ بہت احترام سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے پیر چھوئے۔ محمود امیتابھ کے اس انداز سے بہت متاثر ہوئے اور دعا سلام کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد انور علی کو بلایا اور کہا کہ یہ سنہری آواز کیا تمہارے دوست کی ہے؟ محمود کو امیتابھ کی آواز نے بہت متاثر کیا۔ انہوں نے امیت کو اپنے دفتر بلایا اور فلم بمبے ٹو گوا کے لیے سکرین ٹیسٹ لیا۔ محمود امیتابھ کی اداکارانہ صلاحیتوں سے بے حد متاثر ہوئے اور فوراً انہیں بمبے ٹو گوا کے مرکزی کردار کے لیے سائن کر لیا۔ اس فلم میں ڈرائیور کا کردار انور علی نے اور کنڈکٹر کا کردار محمود نے نبھایا تھا۔ یہ فلم ہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی جس کے بعد زنجیر اور دیوار جیسی بلاک بسٹر فلموں کے لیے امیتابھ کو فوراً کاسٹ کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کا یہ سفر کہاں تک پہنچا، فلم ناظرین اس سے پوری طرح آگاہ ہیں۔
جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے۔
جاؤ پہلے اس آدمی کا سائن لے کر آؤ جس نے میرے باپ سے سائن لیا تھا۔ پہلے اس آدمی کا سائن لے کر آؤ جس نے میری ماں کو گالی دے کے نوکری سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد میرے بھائی تم جس کاغذ پہ کہو گے میں اس پہ سائن کر دوں گا۔
میں یہ گھر چھوڑے جا رہا ہوں ابھی اسی وقت۔ چلو ماں۔
تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن ماں نہیں جائے گی۔
ماں میرے ساتھ چلو۔
کہا میں نے کہ ماں نہیں جائے گی۔
मार जाएगी।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
इस वक्त पाकिस्तान में जुमेरात की शब के 11:30, भारत में 12 और यहाँ वॉशिंगटन की घड़ियों में जुमेरात की सपहर के 2:30 बजे हैं। खबरों के एक नए बुलेटिन के साथ अंजुम हेरल्ड गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि एक मकामी आईटी कंपनी के मुबैना जाली डिग्रियों के स्कैंडल पर अमरीका ने हुकूमत के साथ किसी तश्वीश का इजहार नहीं किया। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने बताया कि अमरीका समेत किसी भी मुल्क ने इस मामले पर पाकिस्तान के साथ तहफ्फुज़ात जाहिर नहीं किए। इस बारे में इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
पाकिस्तान ने कहा है कि जाली डिग्रियों के इल्ज़ाम के तहत ज़ेर तफ्तीश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी एग्जैक्ट के बारे में अमरीका समेत किसी दूसरे मुल्क ने किसी किस्म के तहफ्फुज़ात का इजहार नहीं किया है। रवां हफ्ते अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक खबर में इंकशाफ किया था कि एग्जैक्ट मुबैना तौर पर दुनिया भर में जाली तालीमी असनाद के कारोबार में मुलविस है और इस तरह इसने लाखों डॉलर कमाए हैं। खबर के मंजरियाम पर आते ही हुकूमत ने विफाकी तहकीकाती इदारे FIA को फौरी तौर पर मामले की तहकीकात का हुक्म दिया, जिसके अहलकारों ने कंपनी के रावलपिंडी और कराची में दफातर पर छापे मारे और वहां से कब्जे में लिए गए मुख्तलिफ आलात की जाँच पड़ताल और मुख्तलिफ अहदेदारों से पूछगछ जारी है। जुमेरात को इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा के तर्जुमान काजी खलीलुल्लाह ने एक सवाल के जवाब में कहा,
नो कंट्री इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स हैज रेज्ड एनी कंसर्न्स विद पाकिस्तान।
उनका कहना था कि अमरीका समेत किसी भी मुल्क ने इस मामले पर किसी भी तरह के तहफ्फुज़ात का इजहार नहीं किया। मुतालिका पाकिस्तानी एजेंसियां मामले की तहकीकात कर रही हैं और सब उसके नतायज का इंतजार कर रहे हैं। इससे कबल अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से भी ये बयान सामने आ चुका है, जिसमें कहा गया था कि उसका पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर कंपनी एग्जैक्ट के साथ दस्तावेजात की तस्दीक का कोई मुआहदा नहीं है। महकमा खारजा के मुताबिक वो अपनी सरकारी वेबसाइट पर ऐसी मालूमात फराहम करता है जिसमें मुस्तनद तालीमी इदारों की तफसील के अलावा जाली दस्तावेजात से मुतालिक इंतबाह भी मौजूद होता है। वफाकी वज़ीर दाखला चौधरी निसार अली खान ने भी बुध को कहा था कि इस मामले की शफाफ और गैर जानबदाराना तहकीकात की जा रही हैं और जब तक ये मुकम्मल ना हो जाएं, लोगों को नतायज अखज़ करने और कयास आरायों से गुरेज करना चाहिए।
बतौर एक जमहूरी माशरे के, एक जमहूरी मुल्क के, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट के, एक जो तरीकाकार था वही हमने उस पर वजह किया। उसमें ना कोई जल्दी हुई है और ना कानून के खिलाफ कोई फैसला हुआ है। और किसी को मैं जब कहता हूँ, अगर आप खुद ही कह दें, मीडिया की तरफ से कहा जाए गिरफ्तार हुए हैं, तो उसका मेरे पास तो जवाब कोई नहीं है। न किसी को गिरफ्तार किया गया, नोटिसेस भेजे गए हैं, हाँ पूछ कुछ ज़रूर हुई है, ऑफिसेस सील हुए हैं, क्योंकि ऑफिसेस सील होंगे तो उसी के जरिए से आपको सबूत मिलेगा।
एग्जैक्ट कंपनी ने इन तमाम इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद किया है और कहा है कि वो हर तरह की तहकीकात में तआवुन के लिए तैयार है। वाज़ेह रहे कि एग्जैक्ट कंपनी बोल नामी एक मीडिया हाउस की मालिक भी है। जुमेरात को बोल ने अपनी आजमाशी नशरियात शुरू कर दी हैं और इसकी इंतजामिया के मुताबिक यकुम रमजान से इसकी बाकायदा नशरियात का आगाज किया जाएगा। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अमरीका ने कहा है कि वो पाकिस्तान में अंदरून मुल्क बेघर होने वाले अफराद को खुराक की फराहमी में मदद के लिए मजीद 2,70,00,000 डॉलर फराहम करेगा। बैन अलावी तरक्की के अमरीकी इदारे USAID के पाकिस्तान मिशन के डायरेक्टर ने बताया कि अमरीका खुराक के इस प्रोग्राम में इससे पहले 3,40,00,000 डॉलर फराहम कर चुका है। इस बारे में मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से इशरत सलीम की रिपोर्ट में।
अमरीका की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में बेघर होने वाले अफराद की गजाई इमदाद के लिए इस बरस मजीद 2,70,00,000 डॉलर इमदाद फराहम करेगी। इस रकम से अक्वामे मुत्तहदा के इदारा बराए खुराक के अयानती प्रोग्राम के जरिए बेघर अफराद को अशियाए खोरोनोश फराहम की जाएंगी। ये इमदाद इससे कबल अक्टूबर 2014 से दी जाने वाली 3,40,00,000 डॉलर की गजाई मदद के अलावा है। अमरीका के इदारा बराए बैनुल अक्वामी तरक्की के पाकिस्तान में डायरेक्टर ग्रेग गोटलिब ने कहा है कि ये रकम खसूसन पाकिस्तान के कबायली इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले बेघर ख़ानदानों की खुराक की ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ग्रेग गोटलिब का कहना था कि गजाई मदद वो बुनियाद है जिस पर ये अफराद अपने रोज़गार की बहाली और आबादियों की तामीर नौ कर सकते हैं। अमरीका की जानिब से दी जाने वाली गजाई इमदाद में आटा, खुर्दनी तेल, नमक और दालें शामिल हैं। 2010 से अब तक अमरीका पाकिस्तान के लोगों को 70 करोड़ डॉलर से ज्यादा मालियत की इमदाद फराहम कर चुका है। हालिया बरसों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और कुदरती आफात से लाखों अफराद बेघर हुए हैं, जिनमें से एक बड़ी तादाद ताहाल अपने घरों को वापस नहीं जा सकी। हाल ही में अक्वामे मुत्तहदा के दफ्तर बराए इंसानी हमदर्दी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में जंग से बेघर अफराद की जरूरियात और बहाली के लिए इस साल दरकार 43 करोड़ 30 लाख डॉलर में से अब तक सिर्फ 14 करोड़ डॉलर हासिल किए जा सके हैं। इजाफी अमरीकी इमदाद से दरकार रकम और दस्तयाब वसाइल के दरमियान फर्क को कम करने में मदद मिलेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बायस बेघर होने वाले खानदानों की बहाली के लिए दरकार वसाइल से मुतल्लिक हुकूमत पाकिस्तान कई ممالک اور مالیاتی اداروں کو تفصیلی بریفنگ دے چکی ہے۔ پاکستانی عہدیداروں کا یہ موقف رہا ہے کہ اس مشکل کام میں بین الاقوامی برادری ان کا ساتھ دے، کیونکہ اقتصادی مشکلات کے شکار ملک پاکستان کے لیے تنہا ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس نے اطلاعات کے مطابق علیحدگی پسندوں کے ایک دھڑے کی جانب سے مجوزہ ریلی کو روکنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، جس پر کشمیری رہنما احتجاج کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بزرگ رہنما سید علی گیلانی کو ویزا جاری نہ کرنے کا تنازع بھی شدت اختیار کر رہا ہے۔ اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
جمعرات کو سری نگر کے پرانے شہر میں ہزاروں کی تعداد میں مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے کرفیو اور کرفیو جیسی حفاظتی پابندیاں عائد کی۔ نیز کشمیر کے سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میروائز عمر فاروق اور ان کے کئی ساتھیوں کو یا تو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا یا پھر پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی۔ اس طرح استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس کے اس دھڑے کو، جس کی قیادت میروائز عمر کر رہے ہیں، سری نگر کے عیدگاہ علاقے میں واقع مزار شہدا پر ایک جلسہ عام منعقد کرنے سے روکا گیا۔ اس مزار میں بھارتی کشمیر میں گزشتہ 25 برس کی تحریک مزاحمت کے دوران ماری گئی کئی اہم شخصیات اور سرکردہ عسکری کمانڈر دفن ہیں۔ میروائز عمر فاروق نے کہا کہ جمعرات کا جلسہ عام مقتول لیڈروں کے ساتھ ساتھ ان 60 سے زائد کشمیریوں کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، جو ان کے والد میروائز فاروق کے جلوسی جنازہ پر حفاظتی دستوں کی فائرنگ میں مارے گئے تھے۔ لیکن ان کے الفاظ میں، موجودہ صوبائی حکمران ٹولے نے اپنے پیش رووں کی آمرانہ روش کو برقرار رکھتے ہوئے شہر میں کرفیو لگا کر اپنے دلی کے آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ الزام کو مسترد کرتے ہوئے حکومت کے ایک ترجمان نے کہا کہ حفاظتی پابندیاں لوگوں کے جان مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے عائد کی گئیں۔ دریاسنا سرکردہ آزادی پسند لیڈر سید علی شاہ گیلانی کو بھارتی پاسپورٹ اجرا کرنے کا معاملہ ایک بڑے سیاسی تنازع کے طور پر ابھر رہا ہے۔ سید گیلانی نے جدہ سعودی عرب میں اپنی بیمار بیٹی فرحت جبین کی عیادت کے لیے جانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اور ان کی اہلیہ اور بیٹے نے گزشتہ دنوں سفری دستاویزات کے لیے درخواستیں دی تھیں، لیکن بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے مقامی ترجمان خالد جہانگیر نے سید گیلانی کو بھارتی پاسپورٹ جاری کرنے کو ان کی طرف سے، ترجمان کے بقول، ماضی میں کی گئی غلطیوں کے لیے معافی مانگنے اور خود کو بھارت کا وفادار قرار دینے سے مشروط کر دیا۔ پاکستان نے بھی سید گیلانی سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے بھارت کی طرف سے انہیں سفری دستاویز فراہم کرنے میں تاخیر کو نقطہ چینی کا ہدف بنایا ہے، لیکن بھارتی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سید گیلانی پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے ضروری لوازمات پورا نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ قواعد درج کرانے کے لیے سری نگر کے پاسپورٹ دفتر بھی نہیں گئے ہیں۔ جب ان کے دست دراز اور ترجمان ایاز اکبر سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا،
ایاز صاحب، عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کے لیے گیلانی صاحب کی درخواست پر طریقہ کار کے مطابق ضروری عمل درآمد اس لیے ممکن نہیں کیونکہ انہوں نے ضروری لوازمات یا فارمیلٹیز کو تاحال پورا نہیں کیا ہے۔ حالانکہ پولیس نے پاسپورٹ آفس تک لے جانے کے لیے ان کو گاڑی فراہم کرنے کی پیشکش بھی کی تھی۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
روس کے وزیر خارجہ نے امریکہ پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کے معاملے میں اس کی شرکت ہمیشہ تعمیری یا اصلاحی طرز کی نہیں ہوتی۔ روس کی جانب سے اس بیان کو دونوں ملکوں کے مابین بڑھتی ہوئی لفظی جنگ کی ایک اور علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس بارے میں شہناز نفیس سے تفصیلات.
سرگئی لوروف نے واشنگٹن سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یوکرین کے عہدیداروں پر زور ڈالے کہ وہ جنگ بندی سے متعلق حالیہ منسک معاہدے کی پاسداری کریں اور پرتشدد کاروائیوں سے گریز کریں. ان کے الفاظ:
Соединенные Штаты участвуют в делах Украины давно, но не всегда конструктивно. Рассчитываем, что в свете итогов сочинских переговоров
امریکہ ایک لمبے عرصے سے یوکرین کے معاملات میں شرکت کرتا رہا ہے. تاہم اس کی شرکت ہمیشہ تعمیری طرز کی نہیں ہوتی. ہم امید کرتے ہیں کہ سوچی میں مذاکرات کے نتائج کی بنیاد پر واشنگٹن اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے یوکرین کے عہدیداروں سے کہے گا کہ وہ نئی فوجی مہم سے گریز کریں اور کیف پر دباؤ ڈالے گا کہ وہ منسک ٹو معاہدے پر کاربند رہے. سرگئی لوروف سوچی میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور روسی صدر ولادی میر پوٹن کے مابین حالیہ مذاکرات کی طرف اشارہ کر رہے تھے. سرگئی لوروف نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی کے نتائج یوکرین اور پورے یورپ کے سیکیورٹی نظام کے لیے انتہائی خوفناک ثابت ہو سکتے ہیں. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ یوکرین صرف روسی حامی علیحدگی پسندوں کے ساتھ نہیں بلکہ روس کے ساتھ حقیقی جنگ میں ہے. مسٹر پوروشینکو نے خبردار کیا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ روس ایک فوجی حملے کی تیاری کر رہا ہے اور اس کے لیے یوکرین کو تیار رہنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ یوکرین روس کو اشتعال انگیزی کا کوئی موقع فراہم نہیں کرے گا. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
بدھ کے روز اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ وہ آئندہ ہفتے جنیوا میں یمن کے تنازع کے فریقین کو ملاقاتوں کے لیے بلائے گی تاکہ اس ملک کے سیاسی مکالمے کو دوبارہ شروع کر دیا جائے. اس بارے میں مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون 28 مئی کو میٹنگ کے آغاز پر اس میں شریک ہوں گے. سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ بات چیت کوئی 3 روز جاری رہے گی. ایک بیان میں جس میں صلاح و مشورے کے بارے میں بتایا گیا ہے، مسٹر بان نے کہا کہ اس کا مقصد یمن کے سرکاری اور دوسرے فریقوں کو نیک نیتی کے ساتھ کسی پیشگی شرائط کے بغیر اکٹھا کرنا ہے. اقوام متحدہ کے ترجمان فرحان حق نے زور دے کر کہا کہ جنیوا میں کوئی بین الاقوامی کانفرنس منعقد نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک مشاورتی عمل ہوگا جس کا مقصد یمنیوں کو اقوام متحدہ کے تعاون سے ایک جگہ جمع کرنا ہے. ان کے الفاظ:
Although we appreciate the support of regional and international actors, we expect the actual dialogue to take place
اور بین الاقوامی فریقین کی حمایت کو سراہتے ہیں، لیکن ہماری توقع ہے کہ اصل مذاکرات کم از کم ابتدائی طور پر یمنیوں اور اقوام متحدہ کے درمیان ہوں گے. یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے ترجمان کے. اقوام متحدہ میں یمن کے سفیر خالد الیمنی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ صدر عبد الربو منصور ہادی کی حکومت ایک وفد جنیوا بھیج رہی ہے. جہاں تک ان کے مخالفین کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ ہوتیوں پر مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے زیادہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا ایسا لگتا ہے جو تیار ہیں بات چیت کے اس لمحے تک وہ پہنچنا چاہتے تھے، لیکن وہ اسے جسے وہ زمین پر اپنی وسعت سمجھتے ہیں دستبردار نہیں ہونا چاہتے. ستمبر سے اب تک ہوتی یمن کے جنوب اور اس کے دارالحکومت سنا سمیت متعدد شہروں پر قبضہ کر چکے ہیں. سعودی عرب ایران پر باغیوں کی حمایت اور انہیں ہتھیار فراہم کرنے کا الزام عائد کرتا ہے. ایران اس الزام کی تردید کرتا ہے. مارچ میں سعودی عرب نے ہوتھیوں کو کمزور کرنے کے لیے فضائی بمبارش کی مہم شروع کی تھی، لیکن وہ اب تک باقیوں کو روکنے میں ناکام رہا ہے. قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے وہ صوبہ انبار کے دارالحکومت رمادی کا قبضہ چھڑانے کے لیے عراقی فوج کی مدد کو پوری طرح سے تیار ہیں. رمادی پر اس وقت داعش کا قبضہ ہے. اس بارے میں کارلا بیب کی رپورٹ. امریکی دفتر خارجہ کے عہدیداروں نے نامہ نگاروں کو بتایا ہے کہ جب سے عراقی فورسز کا رمادی پر قبضہ ختم ہوا ہے، تب سے امریکہ داعش کے بارے میں اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کر رہا ہے. مشرق وسطی میں فوجی کاروائیوں کی نگران یو ایس سینٹرل کمان کے ترجمان کرنل پیٹ رائیڈر نے بدھ کے روز نامہ نگاروں کو اسی تشویش سے آگاہ کیا. ان کا کہنا تھا, ہماری نظر میں رمادی میں جو کچھ ہوا وہ ایک بڑی رکاوٹ تھی جو واقعی باعث تشویش ہے. پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اس رکاوٹ کو دور کرنا مشکل ہوگا, تاہم کرنل رائیڈر کہتے ہیں کہ امریکہ پورے اعتماد ہے کہ مشکل کے باوجود عراقی فورسز رمادی کی سرحدوں پر دوبارہ سے مجتمع ہو رہی ہیں اور قبضہ چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں گی. رائیڈر کا کہنا تھا, عراقیوں کی تعداد زیادہ ہے, ان کو اتحاد کی پشت پناہی حاصل ہے, ان کو اتحاد کی مشاورت اور امداد حاصل ہے, اس لیے اگر اس سب کو اکٹھا کیا جائے تو امکانات ہمارے حق میں ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کی تربیت یافتہ عراقی اور کرد افواج عراق کی سلامتی کو مضبوط بنانے میں مدد دیں گی. انہوں نے بتایا کہ جب رمادی پر قبضہ ہوا اس وقت امریکہ کی تربیت یافتہ افواج وہاں تعینات نہیں تھیں. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ داعش کے عسکریت پسندوں نے عراقی افواج کو رمادی سے بھگانے کے لیے نشانچیوں اور کار بم دھماکوں کا سہارا لیا. ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ عسکریت پسندوں نے بارود سے بھرا ایک بلڈوزر سرکاری عمارت کا حفاظتی حصار توڑنے کے لیے استعمال کیا جس سے تقریباً پورا ایک بلاک تباہ و برباد ہو گیا. عہدیدار کا کہنا تھا کہ امریکہ عراق کے لیے 1000 ٹینک شکن نظام روانہ کر رہا ہے تاکہ ایسے خودکش کار بم دھماکوں کا سدباب کیا جا سکے. یہ نظام جلد ہی عراق پہنچ جائے گا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. چین جنوبی اور مشرقی بحیرہ چین کے متنازع بحری علاقوں پر اپنی خود مختاری پر زور دیتے ہوئے اپنے بعض میزائلوں کی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے. شینن وین سینٹ کی رپورٹ, مدثرہ منظر کی زبانی.
امریکی نیشنل دفاع کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین اپنے دور بار میزائلوں پر کثیر تعداد میں انتہائی چھوٹے ایٹمی ہتھیار منسلک کر کے اپنے میزائلوں کی صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے. چین 1990 سے ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, تاہم اپنے میزائلوں کو جدید بنانے کا اس کا حالیہ اقدام ایشیا میں علاقائی سطح پر ہتھیاروں کی دوڑ کے بارے میں تشویش کا باعث ہے. فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ نے نیوکلیئر انفارمیشن ڈائریکٹر ہینس کرسٹنسن کے الفاظ,
This is one of the nasty sort of indirect effects of nuclear weapons modernization that it has a tendency to trigger
ایٹمی ہتھیاروں میں جدت پیدا کرنے کے ناگوار اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں مستقبل میں جدیدیت کے لیے عمل اور رد عمل کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, چنانچہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ان ممالک سے پوچھیں تو اس میں کوئی ڈرامائی بات نہیں, نہ ہی اس کی کوئی اہمیت ہے, مگر اس میں وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا جاتا ہے. پینٹاگون کے مطابق چین نے اپنے 20 DF-5 میزائلوں کے ساتھ کثیر تعداد میں ایٹمی ہتھیار منسلک کیے ہیں جنہیں روکنا زیادہ مشکل ہے. امریکی تجزیہ کاروں کے مطابق اب چین کے پاس امریکہ کو 40 سے زیادہ ہتھیاروں سے نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے. فوجی صلاحیتوں میں اس طرح کے اضافوں سے چین کے اس دعوے پر شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں کہ اس کے فوجی اخراجات میں اضافہ صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے. وینگ ڈونگ پیکنگ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ہیں. وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ چین کی فوج ٹیکنالوجی اور صلاحیت کے اعتبار سے اب بھی دیگر ممالک سے پیچھے ہے. چین کی فوجی صلاحیت کا واقعتاً امریکہ یا روس کے ساتھ کوئی میل نہیں ہے. چین کی جانب سے اپنی میزائل کی قوت میں اضافہ جنوبی بحیرہ چین کے ان بحری علاقوں پر اس کے دعوے کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے جن پر دیگر ایشیائی ممالک کا بھی دعویٰ ہے. امریکہ کہہ چکا ہے کہ جن بحری راستوں میں وسائل زیادہ ہیں ان کے علاقائی تنازعوں کے جواب میں امریکہ اپنے نگراں بحری جہاز اور طیارے روانہ کرے گا. کارل تھیئر آسٹریلین ڈیفینس فورس اکیڈمی میں پروفیسر ہیں.
China in its land reclamation activities has undertaken what I've termed in a report issued earlier is excising.
علاقے پر دعوے کی کاروائیوں کے ذریعے چین جنوب مشرقی ایشیا کے بحری مرکز میں, جیسا کہ اس سے پہلے جاری ہونے والی رپورٹ میں نے کہا تھا, محصول وصول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جن 7 جزائر پر ملکیت کا دعویٰ جاری ہے ان میں سے 4 پر یہ دعویٰ ختم ہو گیا ہے, کیونکہ فی الوقت ان کا یہ مرحلہ ختم ہو چکا ہے اور وہاں زیری ڈھانچے کی تعمیر شروع ہو چکی ہے جس میں ایک 3 منزلہ عمارت اور 1000 میٹر کی فضائی پٹی شامل ہے. میزائلوں کو کثیر تعداد ہتھیاروں سے لیس کرنے کی ٹیکنالوجی کو 1979 میں دستخط شدہ سالٹ 2 نامی ہتھیاروں کے معاہدے کے ذریعے محدود کر دیا گیا تھا. تاہم امریکی اور روسی آبدوزوں میں اب بھی کثیر تعداد ہتھیار موجود ہیں. فرانس اور برطانیہ کے پاس بھی اسی صلاحیت کے حامل میزائل ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کہا ہے کہ زمبابوے کرکٹ ٹیم کے دورے کے بعد بھارت, سری لنکا اور بنگلہ دیش کو چاہیے کہ وہ بین الاقوامی کرکٹ یہاں کے میدانوں میں لانے کے لیے پاکستان کی مدد کریں. اس بارے میں ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جنوبی ایشیا کے کرکٹ کھیلنے والے ملک پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی میں اپنا کردار ادا کریں. جمعرات کو صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ زمبابوے کی ٹیم کے دورے پاکستان سے دیگر ملکوں کے یہاں آ کر کھیلنے کی راہ ہموار ہوگی. شہریار خان کا کہنا تھا کہ بھارت, بنگلہ دیش اور سری لنکا کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی کے لیے مدد کریں. مارچ 2009 میں سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پر لاہور میں ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے اسٹیڈیم جاتے ہوئے دہشت گرد حملہ ہوا تھا جس میں 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے, جبکہ مہمان ٹیم کے بعض کھلاڑی بھی اس میں زخمی ہوئے. اس واقعے کے بعد سے ٹیسٹ میچ کھیلنے کا درجہ رکھنے والی کوئی بھی بین الاقوامی ٹیم پاکستان آ کر کھیلنے کے لیے آمادہ نہ ہوئی, اور سیکورٹی خدشات کی بنا پر پاکستان کو سیریز کی میزبانی متحدہ عرب امارات میں متبادل میدانوں میں کرنا پڑی. تقریباً 6 سال کے بعد زمبابوے کے دورے پاکستان سے دہشت گردی کے شکار اس ملک میں بین الاقوامی کرکٹ بحال ہونے جا رہی ہے. اس دورے میں 2 T20 اور 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچز کھیلے جائیں گے. یہ تمام میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے, اور اس سلسلے میں پہلا T20 جمعے کی شام کو کھیلا جا رہا ہے. شہریار خان کا کہنا تھا کہ اس دورے سے PCB, پاکستانی حکومت اور سیکورٹی ایجنسیوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ انہیں مہمان ٹیموں کی حفاظت کے لیے مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے. جمعرات کو لاہور میں T20 سیریز کی ٹرافی کی تقریب رونمائی ہوئی, جس میں زمبابوے کے کپتان ایلٹن چیکمبورا اور میزبان ملک کی T20 ٹیم کے کپتان شاہد آفریدی نے بھی صحافیوں سے گفتگو میں اس دورے کو پاکستان کے لیے بہت اہم قرار دیا. شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی پر جہاں وہ ایک طرف بہت خوش ہیں, وہیں وہ اس دورے پر آنے کے لیے زمبابوے کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں.
یہ تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے, اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ ورلڈ T20 کے بعد ویسے بھی میں نے کرکٹ چھوڑ دینی ہے, تو یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں واپس اپنے کیریئر کے بیچ میں پاکستان میں دوبارہ کھیلنا لگا ہوں.
مہمان کپتان چگمبورا نے سیکورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب ان کی توجہ جمعے کو ہونے والے میچ پر ہے, اور انہیں امید ہے کہ سیریز کا آغاز اچھا ہوگا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ساتھ میں ہوں اسد حسن. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے امریکہ کے اندر نوجوانوں اور بچوں میں پائے جانے والے موٹاپے کے بارے میں, اور اس بارے میں بھی کہ انتظامیہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا انیشیٹو لے رہی ہے. سامعین, امریکہ کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں اوبیسٹی یعنی موٹاپے کی شرح زیادہ ہے. دی جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی ایک تحقیق کے مطابق امریکہ میں بالغ افراد میں سے ہر تیسرا فرد, جبکہ 17% نوجوان موٹاپے کی تعریف میں آتے ہیں. سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے سائنسی جریدے کی اس رپورٹ کا حوالہ اپنی ویب سائٹ پر دیا ہے. اگر فوڈ ریسرچ اینڈ ایکشن سینٹر نامی ادارے کی ویب سائٹ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ امریکہ کے اندر بالغ افراد میں سے 68.5% لوگوں کا وزن زیادہ ہے, یا وہ فربا شکم ہے یعنی ان کا پیٹ نکلا ہوا ہے, جبکہ 34.9% فربا شکم ہے. بچوں یا کم سن افراد میں سے 31.8% موٹاپے کا شکار ہیں, جبکہ 16.9% فربا شکم ہیں. فوڈ ریسرچ اینڈ ایکشن کے مطابق کم آمدن والے افراد میں سے 34.4% موٹاپے یا فربہی کا شکار ہیں. ان اعداد و شمار کی روشنی میں کسی بھی حکومت یا انتظامیہ کا اپنے شہریوں کی صحت کے بارے میں فکر مند ہونا فطری ہے. وائس آف امریکہ کے لیے ارو پانڈے نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ خاتون ایول مشیل اوباما نے اسکولوں میں صحت مند غذا کے استعمال کے لیے متحرک ڈیب ایشمائر کی خدمات وائٹ ہاؤس کے لیے حاصل کر لی ہیں, اور انہیں لیٹس موو سے موسوم انیشیٹو کی قیادت کرنے کے لیے کہا ہے, تاکہ اسکولوں کے بچوں میں متناسب خوراک اور ورزش کے ذریعے موٹاپے سے نمٹا جا سکے. ڈیب ایشمائر ایک ادارے فوڈ کور کی شریک بانی ہے جو اسکولوں میں صحت مند غذا کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے. اس ادارے کے اراکین اسکولوں میں جا کر طالب علموں کو قائل کر رہے ہیں کہ وہ اوائل عمری میں بہتر غذا کا استعمال کریں. یہ الفاظ ہیں کیرن ڈیویسن کے, جو طالب علموں کو بتا رہی ہیں کہ اگر آپ سبزیاں کھانا چاہتے ہیں تو ڈبوں میں بند سبزیوں کی نسبت تازہ سبز پتوں والی سبزیوں کو ترجیح دیں, مزیدار پھل کھائیں. اس تعلیمی سال کے آغاز سے لے کر اب تک فوڈ کور کی ایک رکن کیون ڈیوسن نے ہر دن واشنگٹن میں کسی نہ کسی اسکول میں گزارا ہے، جہاں وہ 5 سال کی عمر کے بچوں کو بتاتی ہیں کہ وہ جو کھانا کھاتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے اور وہ کس طرح صحت مند خوراک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ فوڈ کور میں ایک فیلو میڈی مورالز کہتی ہیں کہ ان کا یہ مشن ایسے میں بہت اہم ہے جب امریکہ کے اندر بچوں اور جوانوں میں موٹاپا زیادہ ہے اور اس وقت دگنا ہو جاتا ہے جب یہی بچے 30 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک غیر صحت مند آبادی کے اثرات بالکل ناقابل قبول ہیں اور بہت خوفناک ہیں، اس سے ہماری قوم کی سلامتی کو ایک طرح کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس سے ہمارے ایک پیداواری ملک ہونے کی صلاحیت پر فرق پڑتا ہے اور ضروری ہے کہ ہم نظام کو تبدیل کریں۔ کلاس روم میں موجود ایک ٹیچر ڈویانے ہیمیل کے الفاظ، وہ کہہ رہی ہیں کہ فوڈ کور نے نہ صرف بچوں کو بلکہ ان کو بھی ایسی سبزیوں سے آشنا کرا دیا ہے جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ یہ بہت صحت مند خوراک ہے اور امید ہے کہ ہم اس عادت کو آئندہ برسوں میں جاری رکھیں گے۔ تو سامعین، یہ تھی ایک جھلک امریکہ کے اندر بچوں اور نوجوانوں میں صحت مند خوراک کے ذریعے موٹاپے کو کم کرنے اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خلائی گاڑی ڈسکوری سے 25 برس قبل ہبل نامی خلائی دوربین نصب کی گئی تھی، جس میں مختلف نوعیت کے چمکتے ہوئے اوزار لگے ہوئے تھے جن کا مقصد کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانا تھا۔ اب تک ہبل ٹیلیسکوپ خلا سے حیرت انگیز تصاویر بھیجنے میں کامیاب رہی ہے۔ جان گرینسفیلڈ ہبل کے خلا نوردوں اور ناسا کے سائنس مشن ڈائریکٹوریٹ کے معاون منتظم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہبل نے سائنس کے میدان میں نئے باب کا اضافہ کیا ہے اور اس کی جانب سے کی جانے والی دریافت سے کائنات کی وسعت اور حسن کو آشکار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ برسوں کے دوران سماوی نظاموں کی پورے سراریت سے مزید پردے اٹھتے رہیں گے۔ ہبل نے نظام شمسی کی تصویر کشی کی ہے، جس کے نتیجے میں فلک شناسی کے نئے دورس زاویے کھل چکے ہیں۔ ہبل کی تحقیقات نے کائنات میں خلائی وسعتوں کے تقریباً ہر زاویے سے دستیاب علم میں اضافہ کیا ہے، جس میں فلکی نظام کے وسیع تر ہونے اور تیز تر حرکت کی شرح، بگ بینگ کے فوری بعد اوائلی کہکشاؤں کی تشکیل کا عمل اور مختلف ستاروں کی کیمیائی ترکیب اور دیگر سیاروں پر ممکنہ سکونت سے متعلق انکشافات شامل ہیں۔ ابتدا میں منصوبہ یہ تھا کہ 2005 میں یہ مشن ختم کر دیا جائے گا، تاہم خلائی گاڑی کے 5 مشنز کے بعد بھی یہ اتنا ہی تنومند منصوبہ ہے۔ ہبل کی ویب سائٹ میں بتایا گیا ہے کہ ابتدا کے مقابلے میں اس وقت ان میں نئے اور بہتر آلات کی دستیابی اور تنصیب، کمپیوٹروں اور دیگر آپریٹنگ سسٹم کی بہتر کارکردگی اور استعداد کار شامل ہیں، اور اس عشرے کے اختتام تک یہ کارکردگی جاری رہنے کی توقع ہے۔ ہبل سے متعلق تعلیمی مواد سے سالانہ 5 لاکھ سے زائد اساتذہ اور 60 لاکھ طالب علم استفادہ کر رہے ہیں۔ اور ادھر امریکی خلائی ادارے ناسا کا خلائی جہاز ڈان مریخ اور مشتری کے درمیان واقع چھوٹے سیارچے سریس کے مدار میں داخل ہو گیا ہے۔ ناسا نے جمعے کو اس بات کی تصدیق کی کہ ڈان پہلا خلائی جہاز ہے جو مریخ اور مشتری کے درمیان واقع اس چھوٹے سیارچے کے مدار میں اس کی سطح سے 61,000 کلومیٹر دور اس کی کشش ثقل کے حصار میں آیا ہے۔ ناسا کے جاری کردہ بیان کے مطابق ناسا کی جیٹ پروپیلشن لیبورٹریز کو ڈان سے سگنل موصول ہوا، یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ خلائی جہاز منصوبے کے مطابق مدار میں داخل ہو گیا ہے۔ ڈان کے چیف انجینئر اور مشن ڈائریکٹر مارک ریمن کا کہنا ہے کہ 7.5 برس میں 4.9 اروب کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ڈان 1801 میں دریافت ہونے والے اس چھوٹے سیارچے سریس تک پہنچا ہے۔ ناسا کے مطابق ڈان کے ذریعے لی گئی تازہ ترین تصویر سے پتہ چلتا ہے کہ سریس چاند کی طرح کا سیارچہ ہے، کیونکہ ڈان اس وقت سورج کی دوسری جانب تھا۔ سائنسدانوں کو یقین ہے کہ جب اپریل کے وسط میں ڈان سریس کے دوسرے تاریخ رخ پر آئے گا تو اس سیارچے کا روشن رخ بھی موصول ہو جائے گا۔ ڈان مشن امریکہ، جرمنی اور اٹلی کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اس وقت پاکستان میں جمعرات کی شب کے 12، بھارت میں 12:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کی سپہر کے 3 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد احمد، پروڈیوسر ویٹو میر اور ساؤنڈ انجینئر سلیمان تاریوالا۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔